نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد، نعت شریف کے اشعار پیش خدمت ہیں اور یہ اشعار ہمارے مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید ارشد جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ، جو ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے نصف صدی کے رفیق و صدیق تھے، اور حضرت والا رحمہ اللہ نے ان کی شان میں ایک شعر یہ فرمایا تھا: کیا تعجب ہے کہ مزدر ہو گئی جان عشرت جان اختر ہو گئی، کیا تعجب ہے کہ مزدر ہو گئی جان عشرت جان اختر ہو گئی۔ نعت شریف کے اشعار ہیں، اور پہلی مرتبہ میں یہ اشعار پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کی اپنے ہی ان اشعار کی تشریح حضرت ہی کی زبانی پیش کروں گا، اور یہ مجھے عنایت فرمایا ہے جناب حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم نے، کیونکہ بیت میر میں جو مجالس ہوا کرتی تھیں اس کی پوری ریکارڈنگ ہوتی تھی، اور اس ریکارڈنگ میں جو اشعار پڑھے گئے مجالس میں، ان میں ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے جو اشعار کی تشریح فرمائی، خواہ وہ اپنے اشعار ہوں یا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہوں، ان کی تشریح فرمائی تھی، تو وہی تشریح کو سن کر لکھ لیا گیا اور اس کو کمپوز کر دیا گیا، اور یہ سب کام ہمارے حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم کے ہاں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے جزیل عطا فرمائے کہ میری درخواست پر انہوں نے مجھے یہ مسودہ خاص طور پر عنایت فرمایا ہے، اور اس کے کمپوزر جو ہیں جناب راحیل اعجاز صاحب ہیں، وہ بھی حضرت والا رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں، تو ان کی دن رات محنت نے یہ دن دکھایا کہ آج یہ مسودہ میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ دو دو صفحے کر کے شائع ہو رہا تھا ادارہ تالیفات اختریہ سے اور غرفۃ السالکین سے، لیکن مجھ کو یہ خیال ہوا کہ یہ دو دو صفحے کرنے میں تو ہماری تو عمر گزر جائے گی اور یہ دولت ہاتھ سے جاتی رہے گی، اسی لیے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے خاص طور سے درخواست کی کہ مجھ کو اس کا پورا مسودہ عنایت فرما دیں، تو وہ چونکہ ہاتھ میں لکھا ہوا، ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اس کو کمپیوٹر پر کمپوز کرنا اور اس کی تصحیح کرنا یہ سب کام جو ہے انہی کے جو ہے خدام نے انجام دیا ہے، تو الحمدللہ اس کا ایک حصہ میرے پاس آ گیا ہے، اور انہی کی اجازت سے اور دعاؤں سے میں اس کو آج سے سنانے کا جو ہے میں نے سلسلہ شروع کیا ہے۔ کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے، اے مدینہ ہے نوائے حاطف رب جلی، اے مدینہ ہے نوائے حاطف رب جلی، کاروان زندگی کو تم دی بانگ رہی، کاروان زندگی کو تم دی بانگ رہی۔ اس شعر کی تشریح میں ہمارے حضرت صدیق وقت قلندر زمانہ سید ارشد جمیل میر صاحب قطب نے فرمایا کہ بانگ رحیل کے معنی رحلت، یعنی بانگ کی آواز، رحلت بانگ رحلت کی آواز۔ فرمایا کہ پرانے زمانے میں جب قافلہ چلتا تھا تو گھنٹی بجتی تھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ نے دنیا کو مسافرت، جس کو لوگ اپنا وطن سمجھ بیٹھے تھے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانگ رحیل یعنی روانگی کی گھنٹی کی آواز سنا دی کہ یہ ہمارا وطن نہیں ہے اور رفتہ رفتہ قافلہ یہاں سے ایک دن چلنے والا ہے، اسی کو بانگ رحیل کہا گیا ہے۔ اور مدینہ کی سب محراب اور فصیلیں اللہ تعالیٰ کے نور کی شاہد اور گواہ ہیں۔ اے مدینہ اے نوائے حاطف رب جلی، کاروان زندگی کو تم دی بانگ رہی۔ شاہد نور عدل ہیں تیری محراب و فصیح، جلوگاہ مصطفیٰ جائے نزول ابراہیل صلی اللہ علیہ وسلم. اس شعر کی تشریح میں ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مدینہ کی سب محراب اور فصیلے اللہ تعالیٰ کے نور کی شاہد اور گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیات وہاں برس رہی ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ یہاں انوار کی بارش ہو رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گاہ ہے. آپ یہاں جلوہ فرما ہیں، آپ یہاں موجود تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نزول فرماتے تھے. یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام عالی شان، سید الانبیاء کا مقام تھا. اس سے بڑھ کے نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی انسان. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا کہ جبریل علیہ السلام آسمانوں سے نزول فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. اور جس خاک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر رکھا ہوا ہے، تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ حصہ زمین جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر رکھا ہوا ہے، وہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، کعبہ اور کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور اللہ تعالیٰ کے بعد جو بزرگ شخصیت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد بس آپ ہی کا درجہ ہے. اے مدینہ اے نوائے حاتف رب جلیل، کارانِ زندگی کو تو نے دی مانگ رحیل، شاہد نور غزل ہیں تیری محراب و فصیل، جلوگاہ مصطفیٰ جائے نزول خاک تیری خندہ زہرِ افلاک پر، سرور دنیا و دین خوابیدہ ہیں جس خاک پر. خاک خندہ زن کے معنی مسکرانا، یعنی خاک تیری خندہ زن ہے، یعنی آسمانوں سے بھی اس کا درجہ بہت زیادہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے. تو ایک اور بزرگ کا شعر کسی نے کہا ہے، گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی، تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی. تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے وہ آسمانوں سے بھی بلند درجہ ہے. تو زمین گویا کہ مسکرا رہی ہے کہ اس حصے کے جو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے، اس کے مقابل کوئی آسمان کا کوئی حصہ ہے تو لاؤ سامنے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. خاک تیری خندہ زن ہے رتبے افلاک پر، سرور دنیا و دین خوابیدہ ہیں جس خاک پر، تیری صوت حق لرزش ہے منا تو لاشیں، تو ہی ایک زندہ حقیقت بزم موجودہ ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ عربی میں صوت آواز کو کہتے ہیں. شاعری کے اعتبار سے آپ کی آواز سے مدینہ شریف کو تو مخاطب کیا ہے، لیکن مدینہ کو جو برکت حاصل ہے وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو شاعری میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ اشارہ دوسری طرف ہوتا ہے، مفہوم دوسرا ہوتا ہے، یعنی مدینہ شریف کو مخاطب کر رہے ہیں لیکن مدینہ کی حقیقت تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لہذا اس میں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے. تو فرمایا کہ لفظ کچھ اور ہوتے ہیں، معنی کچھ دوسرے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حق سے وہاں کفر کے سب سے بڑے بت جس کا نام لات اور منات تھا پارا پارا ہو گئے. اس آواز کی لرزش اس آواز سے لرزش ہو گئی، لوگ ایمان لے آئے اور ان کو پارا پارا کر دیا. تیری صوت حق سے لرزش ہے منات و لات میں. منات و لات مشرکین کے بتوں کے نام ہیں جن کی مشرکین پوجا کیا کرتے تھے. تیری صوت حق سے لرزش ہے منا تو لات میں، تو ہی ایک زندہ زندہ حقیقت بزم موجودہ میں تیرے مخلص کا روشن سبحانات میں تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیرے میں. حضرت والا اسلام کی رشی میں عزیزی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تیرے مفلس صابر و شاکر ہیں سب حالات میں، تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں. اس میں حضرت والا نے ترمیم فرمائی تھی، فرمایا منعم کہو، منعم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یعنی نعمت دینے والا، اور منعم جس کو نعمت دی گئی، یعنی منعم جس کو نعمت دی گئی. یہاں میں عرض کرتا ہوں اپنی بات کے، یہ اشعار اس وقت غالباً نہیں پڑھ رہا تھا، اسی وقت کی یہ مجلس ہے، حضرت والا مجھ سے یہ اشعار پڑھوا رہے تھے، تو یہ حقیقت میں میری غلطی تھی کہ میں یہاں پر منعم کو منعم پڑھ رہا تھا، اور حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ نے سن کر مجھے جو ہے وہ ڈانٹا نہیں، اور نہ ہی میرے اس عیب کو سب کے سامنے ظاہر کیا. عیب تو میرے اندر تھا، میں اس لفظ کو غلط پڑھ رہا تھا، لیکن حضرت والا نے اس خوبصورتی سے اس عیب کو اس طرح سے بیان کیا کہ کسی کی بھی تحقیر نہ ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں اپنی طرف بھی نہیں لے گئے، بلکہ یہ نہیں فرمایا کہ بھائی میں نے یہاں پر منعم لکھا ہے، منعم مقصد ہے، نہ مجھے ڈانٹا نہ اپنی طرف نسبت کی، بلکہ حضرت والا رحمہ اللہ کی طرف نسبت فرما دی بہت ہی خوبصورتی سے کہ اس میں میرا عیب ظاہر نہ ہو. حضرت والا نے میرے عیب کو چھپایا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند فرمائے، اور خدا تعالیٰ ہم کو بھی ایسے بہترین اخلاق نصیب فرمائے. غلطی میری تھی، لیکن حضرت نے اس کو میری طرف منسوب نہیں کیا. فرمایا کہ اس میں حضرت والا نے ترمیم فرمائی تھی، فرمایا منعم کہو، منعم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یعنی نعمت دینے والا، منعم کے معنی نعمت دینے والا، منعم اس کو کہتے ہیں جس کو نعمت دی گئی. تو اس شعر کی تشریح میں حضرت والا میسا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ جن کو آپ نے اپنی نعمتوں، مال و دولت، تقوی اور دین سے نوازا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، وہ رات کو گشت کرتے ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفلس تھے، ان کا حال یہ تھا کہ پانی ابال کے رکھ دیا اور اس میں کنکریاں ڈال دیں. ایک عورت اپنے بچوں کو بہلا رہی تھی، پانی ابال کر اور اس میں کنکریاں ڈال دیں بچوں کو بہلانے کے لیے کہ کھانا ابھی پک رہا ہے، بچے بھوکے تھے، اور وہ اس طرح سے بچوں کو بہلا رہی تھی تاکہ وہ سو جائیں، کسی طرح سے رو رہے تھے بچے، اس میں کنکریاں ڈال دیں اور بچوں کو بہلا رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے. پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا، عورت نے کہا کہ بچے میرے بھوکے ہیں، اور عمر کو تو کچھ خبر ہی نہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے مسلمانوں کے. وہ جانتی نہیں تھی کہ یہی خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں. اور آپ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اسی وقت وہاں سے واپس ہوئے اور بیت المال سے غلہ لے کر اس عورت کی خدمت میں پہنچایا. اور واقعے میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود چولہے میں آگ جلائی اور پھونکنی سے چولہے کو پھونکا، اور پھر اس کے بعد کھانا پکایا، اور بچوں نے کھانا جب تک کھانا نہیں کھایا اس وقت تک وہاں سے گئے نہیں. اور جو بیت المال سے کھانا لائے تھے، غلہ وغیرہ، وہ اپنی کمر پر لاد کے لائے تھے، حالانکہ خادم بھی تھا. تو یہ پورا قصہ جو ہے اس طرح سے کچھ تھا. تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جن پہ اللہ نے نعمتیں برسائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اندھیری راتوں میں اپنی رعایا اور اپنے مفلسوں کا خیال رکھتے تھے، اور مفلس صابر و شاکر رہتے تھے. ایسے کتنے ہی واقعات ہیں، یعنی یہ بھی نہیں کہ مفلس ناشکری کرتے ہوں. جیسے آج کل ناشکری کا مرض بڑھ گیا ہے، کھا پی بھی رہے ہیں، پہنتے بھی ہیں اچھا، اور لوگ عزت بھی کرتے ہیں، لیکن ہر وقت یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں. دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، اور ناشکریاں کرتے ہیں، اور غمگین رہتے ہیں. لیکن اس زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرون کا زمانہ تھا، اس زمانے میں مفلس بھی صابر و شاکر رہتے تھے. فرمایا کہ ایک لڑکی تھی، اس کی والدہ کہہ رہی تھی کہ گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، دودھ میں پانی ملا لے تاکہ فروخت بڑھ جائے. تو لڑکی نے منع کر دیا کہ پانی مت ملائیں، لوگ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا اور اسے اپنے بیٹے کے نکاح میں لائے. صحابہ ایسے صابر و شاکر تھے، صافہ کر لیتے تھے، لیکن اپنا دست سوال دوسرے کے سامنے دراز نہیں کرتے تھے. تیرے مفلس صابر و شاکر ہیں سب حالات میں، تیرے منعم ہم گشت کرتے ہیں
ہم تو منام یعنی نعمت دیا گیا اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت کثرت سے ہو. یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں منام کہ جو جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے اور شان و شوکت ہے. لیکن اصلی نعمت دیا گیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیا گیا کون ہے؟ جس کے پاس اللہ دین کی دولت ہو, تقویٰ ہو اور دین سے نوازا گیا ہو, دین کی سمجھ ہو, اصلی دولت مند وہ ہے, اصلی منعم وہ ہے.
اپنے محکوموں کی لادی ہیں سروں پر گٹھڑیاں, پیشاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی
ہے یہاں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ سے ہی سنا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھروں میں مشک سے پانی بھر رہے تھے, اپنی کمر پر مشک لاد کر لے جا رہے تھے. کسی نے کہا کہ آپ تو خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں, آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے نفس کا علاج کر رہا ہوں. اور باہر کے بیرون ملک کے سفیر آئے تھے اور انہوں نے میری حکومت کی اور خلافت کی بہت تعریف کی, عدل و انصاف کی تعریف کی, تو میرے نفس میں بڑائی آنے کا اندیشہ تھا, اس لیے میں اس کا علاج کر رہا ہوں. تو اپنی کمر کے اوپر پانی بھر کر مشک میں اور وہ لوگوں کو پہنچا رہے تھے.
اپنے محبوبوں کی لادی ہیں سروں پر کٹریاں, تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی ہے یہاں. تیرے مصداق روشن ہیں سب حالات میں, تیرے غلام گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں. اپنے محبوبوں کی لادی ہیں سروں پر گٹریاں, تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی ہے یہاں. آشنا ہو کر بھی گرگا دے رمے گانے رہے, آشنا ہو کر بھی گرگا دے گانے رہے. فائدہ پھر کیا جو تیرے رہے مستانے رہے, فائدہ پھر کیا جو تیرے رہے مستانے رہے.
اس شعر کی تشریح میں حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر ایمان لائے اور پھر بھی بیگانوں کی طرح رہے. یعنی ہم نے اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہم لوگ اور پہچان بھی لیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, لیکن پھر بھی ہم بیگانوں کی طرح رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا, آپ کی سنتوں کو بھلا دیا, گناہ میں بھی ابتلا ہو گیا تو گویا بیگانے سے ہو گئے جیسے کہ غیر ہوتے ہیں. ہمارے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور ہماری بات چیت کے انداز, ہمارا وضع قطع, ظاہری وضع قطع, سب جو ہے اکثر کی خلاف سنت ہو جاتی ہے. تو اس سے بہت بچنا چاہیے. اور یہ پھر جو ہے یہ ایسا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غیر ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر ہم ایمان لائیں اور پھر بھی بیگانوں کی طرح رہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیں, آپ کی سنتوں کو بھلا دیں اور گناہوں میں ابتلا ہو جائے تو گویا بیگانے ہو گئے اور جیسے کہ غیر ہوتے ہیں. اگرچہ وہ ایمان والے ہیں پھر بھی اپنے ہیں, لیکن یہ باتیں غیروں کی سی ہیں. تو آشنا ہو کر پھر بیگانہ نہیں رہنا چاہیے. جب پہچان لیا اور حق واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, سید الانبیاء ہیں, اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے پر چلنے میں نجات ہوگی, تو پھر اسی پر عمل کرنا چاہیے. بیگانوں کی طرح نہ رہیں جیسے کفار رہتے ہیں کہ انہیں کچھ خبر ہی نہیں کہ سنت کیا ہے, طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے. وہ تو باغی ہیں, باغیوں کی مشابہت بھی ہم لوگوں کو اختیار نہیں کرنی چاہیے, ورنہ فاسقوں میں شمار ہو جائے گا. ایمان تو رہتا ہے لیکن فاسق و فاجر میں شمار رہتا ہے. بڑی بات حضرت نے یہ فرمائی, میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں حضرت کی برکت سے, کہ کافروں کی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے بہت ڈرنا چاہیے, کیونکہ وہ خدا کے دشمن ہیں, باغی ہیں, اور باغیوں کے جیسی دشمنوں کے جیسی وضع قطع پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی, اللہ کا پیار نازل نہیں ہوگا, بلکہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی شمار انہی میں نہ ہو جائے. لہذا یہود و نصارہ کی وضع قطع سے, مشابہت سے بہت بچنا چاہیے. تو آشنا ہو کر بھی گر ساقی سے بیگانے رہے, جانتے بوجھتے ہوئے, حضرت میر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جانتے بوجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے بھی اور آپ پر ایمان لا کر بھی اگر بیگانے رہے, اس کے باوجود اگر دنیا کے عیش لذتوں اور دنیا کی خوشحالیوں میں مست رہے تو کیا فائدہ، اس سے کچھ حاصل نہیں، کیونکہ اصل مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اصل مقصد تو یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہو کر ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔
آشنا ہو کر بھی گر ساتھی سے بیگانے رہے، فائدہ پھر کیا جو تیرے مستانے رہے۔ رات بھر شعلوں میں اس کے کیسے دیوانے رہے، یوں رہے ہم جیسے گردے شمع پروانے رہے۔ شمع جب تیری پروانہ ہے تو پھر کیا چاہیے، جذبہ اختیار شوق ہونا چاہیے۔ رات بھر شعلوں میں اس کے کیسے دیوانے رہے، یوں رہے ہم جیسے گر گئے شمع پروانے رہے۔
فرماتے ہیں کہ جس طرح پروانے شمع کے اوپر فدا ہوتے رہتے ہیں، پہلے زمانے میں رات بھر شمع جلتی تھی، اب بلب جلتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس پر پروانے آ جاتے ہیں، اسی کے ارد گرد چکر کاٹتے ہیں، اور یہاں تک کہ جل کر جان بھی دے دیتے ہیں۔ تو جس طرح پروانہ شمع پر فدا ہوتا ہے، اسی طرح ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونا چاہیے۔ جیسے وہ دیوانے رہتے تھے، اسی طرح یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی شمع کے پروانے تھے، جیسے وہ دیوانے رہتے تھے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے دل میں سما جائے۔ یوں رہے ہم جیسے گرد شمع پروانے رہے، پروانے شمع کے گرد رہتے ہیں اور اپنی جان کو فدا کر دیتے ہیں۔ یہ شمع تو بجھ جاتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں بجھ سکتی ہے۔ دنیا کی شمع تو بجھ جاتی ہے، کتنا جلے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جو ہے یہ ازل سے جل رہی ہے اور ابد تک جلتی رہے گی۔ فرمایا کہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں بجھ سکتی ہے۔ فروزہ معنی روشن، اے مدینہ جب تیری شمع روشن ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی اتباع کرنے والے، جو قیامت کے بعد بھی کبھی اس پر فنا نہیں آئے گی، وہ روشن ہی رہے گی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عشق کا جذبہ بے اختیار ہو کہ اللہ اور رسول پر فدا ہو جائیں، عشق کا جذبہ بے اختیار ہو کہ اللہ اور رسول پر ہم فدا ہو جائیں۔ بس اس جذبے کی کمی ہے، جذبہ بے اختیار شوق ہونا چاہیے، شوق کا جذبہ بے اختیار، یعنی ایسا شدید عشق ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، تعلیمات اور آپ کی خدمتوں پر عمل کریں، آپ کی احکامات پر عمل کریں، اس کے بغیر چین نہ پائیں۔ جذبہ بے اختیار شوق اسے کہتے ہیں، جذبہ بے اختیار شوق کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسا شدید عشق ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات اور آپ کی سنتوں پر عمل کریں، اس کے بغیر چین نہ پائیں، یہ ہے جذبہ بے اختیار شوق۔
رات بھر شعلوں میں اس کے کیسے دیوانے رہے، یوں رہے ہم جیسے گر گئے شمع پروانے رہے۔ شمع جب تیری پروانہ ہے تو پھر کیا چاہیے، جذبے اختیار شوق چاہیے۔ کلفت تیرے نبی سے دل میرا رنجور ہے، کلفت تیرے نبی سے دل میرا رنجور ہے۔ کیا کرے یہ بندے عاجز بہت مجبور ہے۔
کلفت کہتے ہیں تکلیف کو اور ہجر کہتے ہیں جدائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے فی الحال جو دنیا کے اندر، لیکن جو آدمی اتباع سنت اور شریعت کرتا ہے، جتنی اتباع سنت اور شریعت کرتا ہے حقیقت میں وہ نبی کے اتنا ہی قریب ہے۔ البتہ جو ظاہری ملاقات ہے، جسمانی ملاقات انشاءاللہ، اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ تڑپ جدائی کی تڑپ کہ کاش ہم اپنے نبی کی زیارت بھی کریں۔ تو یہ کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے،
کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے۔ کیا کرے یہ بندے عاجز بہت مجبور ہے، کیا کرے یہ بندے عاجز بہت مجبور ہے۔ اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے،
ہوا ہوا
مراد خواہش، ہر ہوا شوق، شوق کی خواہش شوق. اے ہوا شوق مر جانا مجھے منظور ہے، گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے. مستور معنی چھپا ہوا، مدفن یعنی قبرستان، یعنی اگر میری موت مدینہ میں لکھی ہے تو ابھی مجھے مر جانا منظور ہے. اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ نبی کے شہر میں ہماری موت واقع ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اللہ مجھ کو شہادت کی موت نصیب فرما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے موت عطا فرما. اے ہوا شوق مر جانا مجھے منظور ہے، گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے. اور آخری شعر ہے، ماجرائے پیش آئے بر بر کوئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے در پر، آپ کے کوچے میں یہ ماجرا پیش آئے. ماجرائے پیش آئے بر بر کوئے حبیب، جانوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب. ماجرائے پیش آئے بر بر کوئے حبیب، جانوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب. جانوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی جذبہ بے اختیار شوق عطا فرمائے، جذبہ بے اختیار شوق. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر جان دینے کی توفیق دیں، عشق و عشق عطا فرما دیں، سنتوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما دیں. ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں سے یہ انتخاب ہے. ارشاد فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بہت ہی جلد نفع شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں بطریق جذب نفع پہنچتا ہے، نہ کہ بطریق سلوک. اور اس جذب کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں اتباع سنت کا بڑا اہتمام ہے. یہ اشعار اور تشریح اور یہ ملفوظ بھی، یہ کرامت ہوتی ہے بزرگوں کی کہ بالکل میچنگ ہیں سب. ارشاد فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کے سلسلے میں بہت ہی جلد نفع شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں بطریق جذب نفع پہنچتا ہے، نہ کہ بطریق سلوک، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کو اپنا بنانے کا ارادہ فرما لیتے ہیں. اور اس جذب کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں اتباع سنت کا بڑا اہتمام ہے. جب حق تعالیٰ کے محبوب کا اتباع کیا جاتا ہے تو محبوب کا اتباع کرنے والا بھی محبوب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جب حق تعالیٰ کے محبوب کا اتباع کیا جاتا ہے تو محبوب کا اتباع کرنے والا بھی محبوب ہو جاتا ہے. اور جب محبوب ہو جاتا ہے تو محبوبیت کا خاصہ ہے انجذاب، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جذب ہو جانا، اللہ تعالیٰ اسے جذب فرما لیتے ہیں. فرمائے کہ جب محبوب ہو جاتا ہے تو محبوبیت کا خاصہ ہے انجذاب، یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے جذب. حق تعالیٰ فوراً اس کو اپنی طرف منجذب فرما لیتے ہیں. چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ آیت اسی پر دلالت کرتی ہے، جتنا سنتوں کا اتباع ہوگا اللہ کے محبوب بنتے جائیں گے، اور جب اللہ کے محبوب ہو جائیں گے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے انجذاب عطا ہو جائے گا، جذب ہو جائے گا. ارشاد فرمایا کہ بفضلہ تعالیٰ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہمت کی ضرورت ہے. بندے کا فرض کام شروع کر دینا ہے، اس میں لگ جانا ہے، اور وہ صرف اسی کا مکلف ہے. پھر چند روز میں انشاءاللہ تعالی سب کچھ ہو رہے گا. ہمت تو وہ چیز ہے کہ پہاڑوں کو بھی ہلا دیتی ہے. اہل تاریخ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی ہمت کی ایک حکایت لکھی ہے. جس وقت زلیخا نے مکان میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بلایا ہے تو اس مکان کے یکے بعد دیگرے سات درجے تھے، اور ساتوں مقفل کر دیے گئے تھے، تالا لگا دیا گیا تھا، اور مقفل بھی نہایت اور قفل بھی نہایت مضبوط تھے. مکان کو اس قدر محفوظ کر کے تب زلیخا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، مگر قوت کے سامنے ایک بھی زلیخا کی نہ چلی. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قوت نبوت ہی تھی جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا
اتنا قوی توکل رہا، ورنہ دوسرا تو سر کے بل آ کر گر جاتا۔ غلط مکان سب مقفل، اس میں سے نکل جانے کے لیے کوئی راستہ بظاہر نہیں نظر آ رہا تھا، مگر اللہ رہے ہمت اور بھروسہ، اس وقت آپ پر یہ حال غالب ہوا کہ مجھ کو اپنا کام کرنا چاہیے، آگے ان کا کام ہے، ضرور مدد فرمائیں گے۔ غرض یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام وہاں سے توکل پر بھاگے اور زلیخہ پیچھے دوڑی، یعنی پہلے کام اختیاری کام کیا۔ توکل اس کو نہیں کہتے کہ بس بیٹھ رہنا اور سست رہنا اور محض دعائیں کرتے رہنا، بلکہ کام کرنے کے بعد تدبیر اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پر کرے، اپنی تدبیر پر نظر نہ کرے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ اور جو کام ہی نہ کیا بیٹھے رہے تو وہ توکل نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ تو فرمایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام وہاں سے توکل پر بھاگے اور زلیخہ پیچھے دوڑی۔ جس دروازے پر سیدنا یوسف علیہ السلام پہنچتے تھے، پہنچنے سے قبل اس کا قفل ٹوٹ کر کواڑ کھل جاتے تھے۔ ساتوں دروازوں کو اسی طرح پار کر گئے اور عفت اور عصمت کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں، گرچہ رخنا نیست عالم را پدی، خیر یوسف وار میں باید دوبید۔ اور مشکل کام ہم کو ہی مشکل معلوم ہوتا ہے، باقی ان کے نزدیک تو سب آسان ہے، البتہ وہ طلب کو دیکھتے ہیں، پھر تو سب کچھ ادھر ہی سے ہو جاتا ہے۔ یعنی بندہ اپنی طلب دکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بالکل آسان فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، تو سارے راستے وہ خود ہی بنا دیتے ہیں، ہمارے پاس طلب ہی نہیں ہے، طلب ہو تو کام بن جائے۔ تو مگو مارا بدا شہبار نیست، با کریما کارہا دشوار نیست۔ اور جو لوگ بیٹھے ہوئے میری آرزو اور تمنائیں پکاتے رہتے ہیں، وہ اکثر محروم رہتے ہیں۔ غرض ان کی طرف سے کچھ بھی کمی نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے کچھ بھی کمی نہیں، مگر آپ بھی تو کچھ کیجئے، ذرا حرکت کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے برکت ہوتی ہے یا نہیں۔ بندہ ذرا بھی حرکت کرتا ہے تو ادھر سے جذب ہوتا ہے، رحمت اور فضل متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو کوئی بڑے سے بڑا بھی واصل یعنی اللہ سے مل نہیں سکتا تھا، کیونکہ بغیر اس طرف سے جذب ہوئے یہ مسافت طے ہونا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک ارادہ نہ ہو اور جذب نہ ہو تو بندہ منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اگر اب بھی کوئی محروم رہے تو بجز اس کے کیا کہیں گے کہ اس شخص نے اپنے ہاتھوں اپنی استعداد خراب کر لی، جس کی وجہ سے یہ محروم ہے، اور خسران یعنی نقصان اس کی گلوگیر ہے۔ خوب فرماتے ہیں، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ ارشاد فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ خود ہمت کرے، پھر اس کی تکمیل حق تعالیٰ خود کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ خود ہمت کرے، پھر اس کی تکمیل حق تعالیٰ خود کر دیتے ہیں۔ جیسے باپ جب دیکھتا ہے کہ بچہ 10 قدم چلا اور گر گیا تو خود ہی رحم کھا کر اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے، تو جیسے باپ چاہتا ہے کہ بچہ اپنی طرف سے کوشش کرے چلنے کی، اسی طرح حق تعالیٰ ہماری طلب کو دیکھنا چاہتے ہیں، مگر افسوس تو یہ ہے کہ ہم تو سرکتے ہی نہیں اپنی جگہ سے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآية والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذین یشربون الخمر ویسرقون قال لا یا ابنة الصدیق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات رواه الترمذي وابن ماجه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، یعنی وہ لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس حال میں کہ ان کے دل ترساں اور لرزاں رہتے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے اعمال کو شاید قبول نہ کیا جائے، یہی وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی نہایت رغبت کرتے ہیں طاعات میں، اور دوڑتے ہیں اعمال صالحہ کی طرف، لیکن ڈرتے ہیں اس خوف سے کہ عبادات میں حق تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا حق ادا نہ ہو سکا، اس لیے استغفار کرتے ہیں. پس عام لوگ تو صرف سیئات سے استغفار کرتے ہیں یعنی گناہوں سے، اور خواص امت حسنات کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں. خواص امت کا کام یہ ہے کہ نیکیوں پر بھی استغفار کرتے ہیں کہ جو کوتاہیاں ادائیگی حسنات میں ہوئیں وہ معاف ہو جائیں، اور دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مالی اور بدنی جو بھی عبادتیں کرتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ قبول ہوئی یا نہیں. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کرتا رہے اور ڈرتا رہے، یعنی نیک اعمال کر کے بے ڈر بے خوف نہ ہو اور ناز نہ ہو، اور نہ اتنا ڈر مطلوب ہے کہ خوف کے مارے اعمال ہی چھوڑ بیٹھے. یہ اس لیے کہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ بندے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں. کون سا پڑھ لیا میں؟ صبح والا پڑھ لیا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیماری، علاج اور عیادت کی سنتیں، ان کا بیان چل رہا ہے. جب کسی مریض کی عیادت کرے تو اس سے یوں کہے، لا بأس طہور انشاء اللہ، لا بأس طہور انشاء اللہ، ترجمہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. پھر اس کی شفا یابی کے لیے سات بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ترجمہ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سات مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی، ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی ہو تو دوسری بات ہے. کل جمعہ ہے انشاءاللہ، تو شب جمعہ سے ہی جمعہ کا اہتمام شروع کر سکتے ہیں، اور اپنے جو بھی تزئین ہے، بالوں کی آرائش، داڑھی بنانا، مونچھوں کو صاف کرنا اور غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا، یہ عورتوں کے لیے بھی، اور غسل، جمعے کے دن غسل کرنا، جمعے سے پہلے بھی غسل کر سکتے ہیں، یعنی شب جمعہ میں بھی غسل کر سکتے ہیں، اور جو ہے اس کے علاوہ اچھے اور صاف کپڑے پہننا، اور مسجد جلد جانا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اور خطبے کو غور سے سننا. خطبے میں اکثر لہو لعب کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی بالوں سے کھیل رہے ہیں، کبھی کپڑوں کو سیٹ کر رہے ہیں، یا کبھی چٹائی سے کھیل رہے ہیں، یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. خطبے کے دوران جو عربی خطبہ ہوتا ہے، اس دوران جو ہے وہ کسی سے بات چیت کرنا بھی منع ہے. اس طرح نماز کی پابندی ہوتی ہے، ایسے ہی خطبے کے اندر خاموش رہنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر کوئی نامناسب حرکت کر رہا ہے تو اس کو ٹوکنا بھی منع ہے جمعے کے خطبے، عربی خطبے کے دوران. اور حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے جمعے کی، کہ جو جتنا پہلے جمعے کے دن پہنچے گا اس کو اسی قدر زیادہ اجر و ثواب ملے گا. اور جب خطبے کی اذان شروع ہو جاتی ہے، جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے اور اذان شروع ہو جاتی ہے، تو فرشتے اپنا رجسٹر جمعے کی حاضری کا بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. جمعے کی حاضری نہیں لگتی، جمعہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اجر و ثواب جمعے کا ہوتا ہے وہ پہلے سے پہنچنے میں ہوتا ہے. گزشتہ زمانے میں تو لوگ شب جمعہ ہی سے جمعے کے لیے مسجد میں جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے، اس قدر اہتمام کرتے تھے جمعے کا. تو آج تو بھاگ دوڑ کر کے بمشکل جمعے کی نماز میں پہنچتے ہیں کہ خطبہ بھی ادھورا رہ جاتا ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے، جمعے کے لیے خوب اہتمام کرنا چاہیے. اور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اور علاوہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا عام دنوں میں بھی، اور خصوصاً جو ہے شب جمعہ جب شروع ہو جاتی ہے، جب غروب ہو جاتا ہے سورج جمعرات کا، اس کے بعد سے درود شریف کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے کہ جمعے کے دن میرے مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے، جتنا ہو سکے درود شریف کا اہتمام کریں، پاک صاف کپڑے پہنے ہوں اور دل سے درود شریف پڑھیں، صرف یہ زبانی طور پر نہیں بلکہ دل سے،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم پر کس قدر زیادہ احسانات ہیں کہ ہم کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا شکریہ ایک احسان کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. تو درود شریف پڑھنا آپ کا حق ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ خوبی فرما دی کہ اور مہربانی فرما دی کہ جو حضور اللہ تعالیٰ کے حبیب پر درود بھیجے گا وہ ایسے اللہ کے محبوب ہیں, ایسے حبیب ہیں کہ جو ان پر درود بھیجتا ہے اس پر بھی ان کو پیار آ جاتا ہے. تو ہر درود پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور بندے کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. اور بھی فضائل ہیں درود شریف کے, تو بہت زیادہ فضائل ہیں, لہٰذا درود شریف کا خوب اہتمام کریں. نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, واقعہ نمبر 22, واپسی فوق سماوات سے سماوات کی طرف. معراج شریف کے واقعات میں ہیں کہ بخاری شریف میں ہے کہ بعد سیر بیت المعمور اور پیش ہونے ظروف خمر و لبن اور عسل کے, یعنی شراب اور دودھ اور شہد کے جو برتن پیش ہوئے تھے معراج شریف میں, یہ ہے کہ پھر مجھ پر ہر رات دن میں 50 نمازیں فرض ہوئیں. پھر میں واپس ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام پر گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ہوا. میں نے کہا کہ 50 نمازوں کا رات دن میں حکم ہوا. انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت سے 50 نمازیں ہرگز رات دن میں نہ پڑھی جائیں گی. واللہ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو خوب بھگت چکا ہوں. اپنے رب کے پاس یعنی اس مقام کو جہاں یہ حکم ہوا تھا واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے. میں واپس گیا سو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں. پھر میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, انہوں نے پھر اسی طرح کہا. میں پھر لوٹا سو 10 اور کم کر دی گئیں. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, انہوں نے پھر اسی طرح کہا. میں پھر لوٹا سو 10 اور کم کر دی. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر اسی طرح کہا. میں پھر لوٹا تو مجھ کو ہر روز میں 10 نمازوں کا حکم ہوا. میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, انہوں نے پھر اسی طرح کہا. میں پھر لوٹا سو ہر روز میں 5 نمازوں کا حکم رہ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یعنی سب امت یعنی اکثریت ہر دن میں 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکے گی, اور میں آپ کے قبل لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھگت چکا ہوں. پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنے لیے اور تخفیف مانگیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اپنے رب سے بہت درخواست کی یہاں تک کہ میں شرما گیا. وہ پھر بھی عرض کرنا ممکن تھا لیکن اب راضی ہوتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں جب وہاں سے آگے بڑھا ایک پکارنے والے نے حق تعالیٰ کی جانب سے پکارا, میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. اور مسلم کی روایت میں 5-5 کا کم ہونا آیا ہے, اور اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے محمد یہ 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہر نماز 10 کے برابر ہے تو 50 ہی ہو گئیں. اور نسائی میں ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس روز آسمان و زمین پیدا کیا تھا آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی تھیں, سو آپ اور آپ کی امت اس کی پابندی کیجئے. اور اس حدیث شریف میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض ہوئی تھیں مگر ان سے وہ بھی نہ ہو سکیں, اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ یہ 5 ہیں برابر 50 کے, سو آپ اور آپ کی امت اس کی پابندی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں پہچان گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پختہ بات ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے کہا کہ پھر جائیے اور تخفیف کرائیے, مگر میں پھر نہیں گیا. اور شیخین کی روایت میں ہے کہ جب کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں تو ارشاد ہوا کہ یہ 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہیں. میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی, یعنی 50 کا اجر جو مقدر تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے تبدیلی اور کمی نہیں فرمائی, اور 50 نمازوں کا بدلنا ہی مقدر میں تھا اس لیے اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی. یعنی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ 5 نمازیں فرض ہوں گی آخر میں, تو اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری زندگیوں کے رخ کو بدل دے, اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے, اللہ ہماری آنکھیں کھول دے, اللہ آنکھیں کھول دے, اللہ اس دنیا کی حقیقت ہمارے دلوں پر کھول دے کہ یہ کتنی فانی ہے مٹی ہونے والی ہے. یا
جس کی خاطر سے، لوگوں کی خاطر سے، مخلوق کی خاطر سے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو ناراض کر دیتے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں میں اس دنیا کی حقیقت کھول دے اور اللہ آخرت کی حقیقت کھول دے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی دولت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا عیش ہے. اے اللہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی عیش والی زندگی کے جو بھی اعمال ہیں اور جو بھی افعال ہیں اے اللہ اس کے کرنے کی توفیق دے. اے اللہ اپنی رضا اور خوشنودی ہم سب کو عطا فرما. اللہ اپنی رضا کا کمال ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت ہم سب کے دلوں میں، ہر مسلمان کے دل میں پیدا فرما. گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما اور گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، سب مسلمانوں کو، پوری امت مسلمہ کو یا اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما اور گناہوں کو ہم سے بہت دور کر دیں اور ہم کو گناہوں سے دور کر دیں. اے اللہ ہم سب کو جذب نصیب فرما، اللہ سنتوں کا عشق نصیب فرما. ہر ہر عمل، ہر قول، ہر فعل، ہر نیت اور ہمارے اخلاق عین سنت کے مطابق فرما دے. اللہ اس کو ہماری زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرما، ہم میں بھی، اپنے آپ میں بھی اور اپنی اولادوں میں بھی. اے اللہ سنت کے طریقوں کو جاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سنت پر جان دینے کی توفیق عطا فرما، جذبہ بے اختیار شوق عطا فرما. اللہ جذبہ بے اختیار شوق عطا فرما، اللہ جذبہ بے اختیار شوق عطا فرما. ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا لے، اللہ سنتوں کا دیوانہ بنا دے، اللہ سنتوں کا دیوانہ بنا دے، اللہ سنتوں کا دیوانہ بنا دے. اے اللہ ہر ہر لمحہ سنتوں پر جان فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ہم کو بہترین اخلاق عطا فرما. اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. اے ہمارے ایک دوست کے والد جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں، اللہ ان کو خوب صحت عطا فرما اور ان کو عافیت نصیب فرما. اور جتنے بھی بیمار ہیں، ہمارے ایک اور تعلق والے ہیں، ان کو فالج کا اٹیک ہے، دماغ میں خون جم گیا ہے اور ہسپتال میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. اسی طرح اور بھی بعض دوستوں نے دعا کی فرمائش کی ہے، یا فرمائش نہیں بھی کی. اے اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما، سب بیماروں کو صحت عطا فرما، بے روزگاروں کو آسان، حلال اور بابرکت روزی عطا فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی فرما. اے اللہ ادائیگی کے دروازے کھول دے، اللہ رزق میں برکت عطا فرما دے. اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما دے. اللہ سودی معیشت کا مکمل خاتمہ فرما دے. اللہ سودی معیشت کا مکمل خاتمہ فرما دے. عادل حکمران ہم سب کو نصیب فرما. اللہ عادل اور سمجھدار حکمران، دیندار حکمران نصیب فرما. اے اللہ خوف خدا رکھنے والے حکمران نصیب فرما اور ہم کو بھی دیندار بنا. اول مصیبت تو یہ ہے کہ عوام کو دین پسند ہی نہیں ہے. اے اللہ ہماری ہمیں عقل سلیم عطا فرما. اے اللہ جہالت سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، جاہلوں سے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ لٹیروں سے ملک کی حفاظت فرما. عادل حکمران نصیب فرما، اللہ والے حکمران نصیب فرما. اے اللہ رحمتوں برکتوں کا نزول ہمارے ملک پر فرما اور اللہ بدکاری کے اڈوں کا بھی خاتمہ فرما، رشوت کا، ستانی کا اور ظلم کا اور جور کا. اے اللہ سب کا خاتمہ فرما دے اور ملک میں امن و امان اور چین اور عافیت نصیب فرما دے. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان کو، اے اللہ محبت والے، دیندار، اللہ والے رشتے عطا فرما. اور جن کے درمیان آپ خاندانوں میں آپس میں نہ چاہتی ہے نہ اتفاقی ہے، اللہ انہیں محبت پیدا فرما دے، اتفاق پیدا فرما دے. بے اولادوں کو اولاد صالحہ سے نواز دے. اللہ میرے پیارے مرشد حضرت والا دامت برکاتہم کو خوب خوب صحت عطا فرما، کمر کی تکلیف سے مکمل نجات عطا فرما، تمام عوارض جسمانی سے اللہ مکمل نجات عطا فرما، صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. اور حضرت والا کے تمام اہل دولت قدر کو بھی صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، عافیت دارین، فلاح دارین عطا فرما. اور تمام احباب و خدام کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اللہ عافیت دارین اور صلاح دارین عطا فرما. اللہ میرے سابق مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما. ہمارے جو رشتہ دار والدین خصوصاً دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب مسلمانوں کی بے حساب مغفرت اور درجات قرب ان کو بلند فرما. اے اللہ سب مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما دے اور درجات قرب بے انتہا عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.